السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو 10 سالوں میں 80 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. وزارت داخلہ کی قومی اسمبلی میں رپورٹ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارتی کشمیر میں مشتبہ مسلمان عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے مابین خون ریز جھڑپیں اور بم دھماکے، 20 ہلاک. میں ہوں یوسف جمیل. سری نگر سے رپورٹ پیش کی جائے گی تھوڑی دیر کے بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکی ایوان نمائندگان نے اس بل پر عمل درآمد روک دینے کی توثیق کر دی ہے جو صدر براک اوباما کی طرف سے انتظامی حکم کے تحت جاری کیا گیا تھا. بین الاقوامی فوجداری عدالت نے کینیا کے صدر اہورو کینیاٹا کو انسانیت سوز جرائم کے الزامات سے بری کر دیا ہے، اور یوکرین کی طرف سے جنگ بندی کے نئے معاہدے کا اعلان کیا گیا ہے. اور فلپائن میں ہزارہا افراد ایک طاقتور طوفان کے خطرے کے پیش نظر ساحلی دیہات سے نقل مکانی کر رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی قومی اسمبلی کو مطلع کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ایک عشرے سے جاری جنگ میں پاکستان کو کوئی 80 ارب ڈالر اور 50,000 قیمتی جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے، جن میں شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شامل ہیں. تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق.
پاکستانی پارلیمان کے ایوان زیری میں جمعے کو قانون سازوں کو بتایا گیا کہ گزشتہ ایک دہائی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ملک کی معیشت کو 80 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا. وزارت داخلہ کی پارلیمانی سیکرٹری مریم اورنگزیب نے ایوان کو بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہزاروں اہلکاروں سمیت 50,000 پاکستانی ہلاک ہوئے. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد عناصر اپنے نظریات کے تحت مقاصد کے حصول کے لیے ملک بھر میں سرگرم ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ داخلی امن کے لیے حکومت نے ایک نئی پالیسی تیار کی ہے. وزارت داخلہ کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سرکاری عمارتوں کو پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں ایوان کو بتایا گیا کہ پولیس چوکیوں، پلوں، بنیادی صحت کے مراکز، بیرکوں، تعلیمی اداروں اور سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا. پارلیمانی سیکرٹری برائے خزانہ رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کی جا رہی ہے، جس سے ان کے بقول ملک میں قیام امن کا حصول ممکن ہو سکے گا.
یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آئے گی. دیکھیں، ہمارا کبھی بھی، میں بچپن اپنے سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا اپنے ان علاقوں کے اوپر پاکستان گورنمنٹ کی رٹ نہیں تھی، اور اب جب ہم یہ کر لیتے ہیں، ان کو کلینس کر لیتے ہیں اور ہم اپنا سسٹم یہاں پہ، پولیٹیکل سسٹم جو بھی ساری پارٹیز مل کے فیصلہ کریں، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر آ جائے، اس کے اندر جوڈیشری آ جائے، اس کے اندر سول ڈیفینس آ جائے، سارا ان کو جو اسکولز آ جائیں، ایجوکیشن، ہاسپٹلس، اور وہ اپنے فیصلے اپنی الیکٹڈ لوگ لے کے آئیں، تو وہ پھر ہم گورنمنٹ کی رٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی. تو پھر یہ جو ٹیررزم ہے یہ بھی ایک ڈائریکٹلی ایڈریس ہو جائے گا.
جمعے کو قومی اسمبلی میں قانون سازوں نے کہا کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عصب کے آغاز کے بعد سے ملک میں دہشت گردوں کی کارروائیوں میں کمی آئی ہے. پاکستانی فوج نے 15 جون سے شمالی وزیرستان میں بھرپور آپریشن شروع کر رکھا ہے، جس میں اب تک عسکری حکام کے بقول 1200 سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جن میں غیر ملکی عسکریت پسند بھی شامل ہیں. شمالی وزیرستان کے بعد فوج اس علاقے سے فرار ہو کر خیبر ایجنسی میں روپوش ہونے والے شدت پسندوں کے خلاف بھی ایک بھرپور کارروائی شروع کر چکی ہے. فوج کے مطابق دہشت گردوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام کو تباہ کیا جا چکا ہے، جس کے بعد حکام کے بقول اب شدت پسند منظم حملے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اگرچہ آپریشن ضرب عصب کے بعد بھی دہشت گردوں نے ملک میں کئی حملے کیے، لیکن ان کی شدت میں واضح کمی آئی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
توہین رسالت کے ایک مشتبہ ملزم کا دفاع کرنے والے پاکستان کے ایک وکیل کو ایک ایسے گروپ کی جانب سے دھمکیاں مل رہی ہیں جو عراق اور شام میں اسلامک اسٹیٹ یا IS کے ساتھ تعلقات کا دعوے دار ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی ایک اور رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع ملتان میں توہین رسالت کے ایک ملزم کی وکالت کرنے والے وکیل شہباز گرمانی کو دھمکی آمیز خط ملا جس میں انہیں ملزم کا دفاع کرنے سے باز رہنے کو کہا گیا۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے وکیل شہباز گرمانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہیں جو خط ملا اس میں بھیجنے والوں نے اپنا تعلق دولت اسلامیہ سے بتایا اور خط کے کاغذ پر بھی اسی تنظیم داعش کا نام درج تھا۔ شہباز گرمانی کے بقول اردو میں تحریر کردہ یہ خط انہیں 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی شب کو ملا جس میں یہ دھمکی دی گئی کہ اگر انہوں نے توہین رسالت کے ملزم کی وکالت جاری رکھی تو اس کے سنگین نتائج نکلیں گے۔
لیکن جیسے رات کو 12:30 بجے یہ ڈور نوک کر کے یہ لیٹر آیا تو اس میں جو ہے فائرنگ کا ذکر تھا کہ یہ فائرنگ ہم نے کروائی ہے تمہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں تمہارے ہر ٹھکانے کا علم ہے۔
دولت اسلامیہ کے جنگجو شام اور عراق میں سرگرم ہیں جہاں انہوں نے وسیع علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اس تنظیم کو عالمی خطرہ قرار دے کر اس کے خلاف فضائی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شہباز گرمانی کے بقول ان کے گھر پر لگ بھگ 9 بجے فائرنگ کی گئی تھی جس کے بعد نصف شب کو دروازہ کھٹکھٹا کر کچھ لوگ دھمکی آمیز خط چھوڑ کر چلے گئے۔ جس وقت شہباز گرمانی کے گھر پر فائرنگ کی گئی وہ اپنی رہائش گاہ پر موجود نہیں تھے۔ واضح رہے کہ توہین رسالت کے ملزم جنید حفیظ کے مقدمے میں شہباز گرمانی سے قبل معروف شخصیت راشد رحمان وکیل تھے اور انہیں بھی ایسی ہی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ انہی دھمکیوں کے بعد راشد رحمان کو رواں سال مئی میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ شہباز گرمانی کے بقول جب کوئی اور وکیل جنید حفیظ کے دفاع کے لیے تیار نہیں تھا تو انہوں نے اس مقدمے میں ملزم کی طرف سے پیش ہونے کا فیصلہ کیا۔ پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اور شہباز گرمانی کو سیکورٹی بھی فراہم کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے حق میں دیواروں پر تحریریں دیکھی گئیں جس کے بعد پولیس نے مشتبہ افراد کے خلاف کارروائی بھی کی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعرات کو بتایا تھا کہ دولت اسلامیہ کے حق میں ایسی تحریروں میں ملوث کچھ افراد کو پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے۔
The investigations are underway whether it was just a mischief or these people actually belong to Daesh. Sometimes there are elements who would just like to create
تسنیم اسلم نے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں اور اس بات کی تفتیش کی جا رہی ہے کہ مشتبہ لوگ دھوکہ دے رہے تھے یا ان کا تعلق حقیقت میں دولت اسلامیہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ایسے عناصر ہوتے ہیں جو صرف خوف پھیلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرفتار کیے گئے مشتبہ افراد میں کوئی بھی غیر ملکی نہیں ہے۔ پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ ملک میں دولت اسلامیہ کا کوئی وجود نہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی کنٹرول والے کشمیر کے دارالحکومت سری نگر سے 90 کلومیٹر دور مہوڑہ میں بھارتی فوجی اڈے کے گرد بھارتی فوجوں اور عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی میں کوئی 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی کشمیر میں جمعے کو پیش آئے پرتشدد واقعات میں 8 فوجی، اتنی ہی تعداد میں عسکریت پسند، 3 پولیس والے اور ایک شہری ہلاک اور نصف درجن شہری اور ایک پولیس آفیسر زخمی ہوئے۔ سب سے زیادہ 17 ہلاکتیں کاندرون مہور کے مقام پر واقع بھارتی فوج کے کیمپ پر مشتبہ مسلمان عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے گئے ایک فدائین حملے اور فوج کی جوابی کاروائی کے دوران ہوئیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں نے مقامی وقت کے مطابق رات کے 3:10 پر بھارتی فوج کی 31 فیلڈ رجمنٹ کے کیمپ پر حملہ کر کے اس کے صدر دروازے پر تعینات 4 فوجیوں کو مار گرایا اور پھر خود کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا۔ ان میں سے ایک نے سری نگر مظفر آباد سڑک پر مورچہ سنبھالا جبکہ دوسرا گروپ کیمپ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، جہاں طرفین کے درمیان دو بدو لڑائی میں 3 عسکریت پسند اور فوج کے ایک آفیسر، 24 پنجاب رجمنٹ کے لیفٹنٹ کرنل سن کلپ کمار سمیت مزید 3 فوجی ہلاک ہو گئے۔ کیمپ کے باہر سڑک پر جن 3 عسکریت پسندوں نے فوج کی کمک کو موقع واردات پر پہنچنے سے روکنے کی غرض سے پوزیشنیں سنبھال رکھی تھیں، ان کے اور حفاظتی دستوں کے درمیان 6 گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ میں مزید ایک فوجی اور مقامی پولیس کے عسکریت مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ ایس او جی کے 3 سپاہی اور خود یہ 3 عسکریت پسند کام آ گئے۔ اس طرح اس واقعے میں 17 افراد ہلاک ہوئے جبکہ ایس او جی کا ایک آفیسر شدید طور پر زخمی ہوا ہے۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ایک ترجمان نے کہا کہ عسکریت پسندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج کی کوئک ریسپانس ٹیمیں روانہ کی گئی تھیں۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ مارے گئے تمام عسکریت پسند غیر ملکی ہیں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ حال ہی میں کنٹرول لائن عبور کر کے بھارتی کشمیر میں داخل ہوئے تھے یا یہاں پہلے سے موجود تھے. عسکریت پسندوں کی طرف سے ہدف بنایا گیا فوجی کیمپ جس جگہ پر واقع ہے وہ سری نگر سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, جبکہ وہاں سے کنٹرول لائن صرف 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. ترجمان نے اس خبر کی تصدیق کی کہ جھڑپ کے دوران ایک فوجی بیرک میں آگ لگ گئی تھی. اس کا مزید کہنا تھا کہ جھڑپ کے مقام پر عسکریت پسندوں کے استعمال میں رہی 6 AK بندوقیں, ان کے 55 میگزین, 2 شاٹ گنز, 2 نائٹ ویژن بائنوکولرز, 4 ریڈیو سیٹ, 32 ایسے دستی بم جنہیں ابھی استعمال نہیں کیا گیا تھا, 1 میڈیکل کٹ اور دوسرا جنگی سامان ملا ہے. ادھر سری نگر کے احمد نگر علاقے میں پولیس کے ساتھ ایک مقابلے میں لشکر طیبہ کا ایک مبینہ اعلی کمانڈر قاضی اسرار اور اس کا ایک ساتھی مارے گئے ہیں. پولیس کا کہنا ہے کہ مارے گئے عسکریت پسند سری نگر میں فدائین حملہ کرنے کے لیے داخل ہو رہے تھے. لشکر طیبہ کی طرف سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے فوراً بعد اس علاقے میں مشتعل نوجوانوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں. ادھر جنوبی قصبے ترال میں مشتبہ عسکریت پسندوں کی طرف سے حفاظتی دستوں پر کیے گئے دستی بم کے ایک حملے میں ایک شہری ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں. شوپیان کے شہر میں مقامی پولیس اسٹیشن پر بھی دستی بم کا حملہ ہوا ہے, تاہم اس میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی کوئی خبر نہیں. یہ پرتشدد واقعات بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے سری نگر کے مجوزہ دورے سے چند روز پہلے پیش آئے ہیں. منگل کو بھارتی وزیر اعظم سری نگر میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرنے والے ہیں, جس کے لیے حفاظت کے غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں. یوسف جمیل, اردو ویو اے, سری نگر.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
نیو یارک اور امریکہ کے دیگر شہروں میں جمعرات کے روز بھی مظاہرے جاری رہے. یہ جیوری کے اس فیصلے کا رد عمل ہے جس کے تحت غیر مسلح افریقی امریکی نوجوان کی ہلاکت کے بعد سفید فام امریکی پولیس افسر پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی. تفصیلات کیرولین ویور کی رپورٹ میں, سعدیہ اسد کی زبانی.
جمعرات کے روز نیو یارک اور امریکہ کے دیگر شہروں یعنی شکاگو سے منیاپلس تک مظاہرے ہوتے رہے. یہ گرینڈ جیوری کے اس فیصلے کا رد عمل تھے جس میں سفید فام پولیس افسر کو سیافام نوجوان ایرک گارنر کو گلا گھونٹ کر مارنے کا ملزم قرار نہیں دیا گیا. اس کیس میں پولیس کی جانب سے مختلف رنگت کے لوگوں کے خلاف بہت زیادہ طاقت کے استعمال کے واقعات کے بعد مزید شدت آئی ہے. جیسا کہ جمعرات کے روز صدر اوباما نے بھی اس بات کو تسلیم کیا.
Too many Americans feel deep unfairness when it comes.
جب بات ہمارے اصولوں اور روزمرہ لاگو ہونے والے قوانین کے درمیان خلا کی آتی ہے تو بہت سے امریکی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک ہو رہا ہے. گریجویٹ طالبہ مونیکا میلٹن نیو یارک میں مظاہرہ کرنے والوں میں شامل ہیں. وہ کہتی ہیں,
It's becoming a really disturbing and unfortunate trend with Michael Brown, Eric Garner.
مائیکل براؤن, ایرک گارنر اور لاتعداد دیگر افراد کے ساتھ ہونے والا سلوک بہت تکلیف دہ اور ایک برا رجحان ہے. میں اس لیے یہاں آئی ہوں تاکہ یہ بات بتا سکوں کہ اسے برداشت نہیں کیا جائے گا. نیو یارک کے میئر بل ڈی بلازیو نے کہا ہے کہ نیو یارک کی پولیس کو 3 روز کی تربیت دی جائے گی تاکہ وہ طاقت کے بے جا استعمال کو کم کر دیں اور نیو یارک کے تمام شہریوں کو اعتماد میں لے سکیں کہ ان کے ساتھ مساوی سلوک روا رکھا جائے گا.
They need to know that in doing this crucial work, our police will always, with every fiber of their
انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ مشکل کام کرتے ہوئے ہماری پولیس فورس ہمیشہ اور ہر مرحلے پر کسی بھی غیر ضروری زیادتی اور خدا نہ کرے ایسی موت سے جسے روکا جا سکتا ہے پرہیز کرے گی. لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے, انہیں یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے. واشنگٹن میں مظاہرہ کرنے والوں میں ایک طالبہ نکول داشیل بھی شامل ہیں. ان کا تعلق اوہایو کلیولینڈ سے ہے جہاں نومبر میں پولیس کے ہاتھوں 12 سالہ تیمر رائس مارا گیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ آخر کار یہ سب میرے آبائی شہر بھی پہنچ گیا, یعنی پولیس کے نسلی تشدد کا اثر. اور میں دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سے امریکی شہری اس سے پریشان ہیں اور اسے بدلنا چاہتے ہیں۔ شہری حقوق کے رہنماؤں جن میں ریو ال شارپٹن بھی شامل ہیں، اعلان کیا ہے کہ 13 دسمبر کو واشنگٹن میں مظاہرہ کیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
امریکہ کے ایوان نمائندگان نے ایک بل کی منظوری دے دی ہے جس میں صدر اوباما کو اپنے اس انتظامی حکم نامے پر عمل درآمد سے روکا گیا ہے جس کے تحت تقریباً 50 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ سے نکالنے کے عمل کو التوا میں ڈال دیا گیا تھا۔ ایوان کی جمعرات کی کارروائی کے بارے میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
امیگریشن سے متعلق اس بل کو ایوان نمائندگان کے رکن ٹیڈ یوہو نے پیش کیا۔ اس بل میں صدر کے پچھلے ماہ کے ایگزیکٹو آرڈر پر عمل درآمد کو معطل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے رکن ٹام میک کلنٹاک کا کہنا ہے کہ صدر نے یک طرفہ اقدام اٹھا کر آئینی بحران پیدا کر دیا ہے۔
If this precedent is allowed to stand, it will render meaningless the separation of powers and the checks and balances.
اگر صدر کو اس طرح کرنے دیا گیا تو پھر اقتدار کی تقسیم بے معنی ہو جائے گی، اور اسی طرح ہمارے آئین میں چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام موجود ہے وہ متاثر ہوگا۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر نے اپنے آئینی اختیارات کے اندر رہتے ہوئے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اگر یہ بل دستخطوں کے لیے صدر کے پاس پہنچا تو صدر اسے ویٹو کر دیں گے۔ سینٹ میں اکثریتی پارٹی کے رہنما ہیری ریڈ کا کہنا ہے کہ وہ اس بل کو سینٹ میں منظور نہیں ہونے دیں گے۔ ڈیموکریٹک ارکان کا کہنا ہے کہ ماضی میں ریپبلکن صدر ریگن نے بھی غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدری سے بچانے کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیا تھا۔ اکثر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس بل کی منظوری کا مقصد ریپبلکن اراکین کی دل کی بھڑاس نکالنا ہے تاکہ اگلے ہفتے حکومت کی فنڈنگ کے بل کی منظوری دی جا سکے۔ ایوان نمائندگان کے اسپیکر ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے جان بینر کا کہنا ہے
The House will work to keep the government open while keeping our leverage so that when we have reinforcements in the Senate, we're in the strongest position.
اگلے ہفتے ایوان میں کوشش کی جائے گی کہ حکومت کا کام جاری رہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا دباؤ بھی برقرار رکھیں گے، اور آئندہ جب سینٹ میں بھی ہماری اکثریت ہوگی تو ہم صدر کے یک طرفہ اقدامات کے خلاف بہتر طور پر نمٹ سکیں گے۔ جنوری میں سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کو اکثریت حاصل ہو جائے گی، تاہم اس سے پہلے موسم سرما کی تعطیلات شروع ہو جائیں گی، لہذا ایوان اور سینٹ کو حکومت کی فنڈنگ کی منظوری اس سے پیشتر دینی ہوگی تاکہ کاروبار حکومت بند نہ ہو۔ یاد رہے کہ اکتوبر سن 2013 میں حکومت کا کام 16 دن کے لیے رک گیا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے قانون سازوں سے اپنے سالانہ خطاب میں مغربی ممالک پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ یوکرین میں جاری بحران کو روس کی ترقی کو روکنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تاہم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ صدر پوٹن ملک میں ہونے والے عامرانہ مظالم اور دیگر مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں ڈینیل شیرف کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
جمعرات کے روز روس کے صدر نے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ صدر ولادیمیر پیوتن کا کہنا تھا کہ روس کے کرائمیا کے ساتھ الحاق کے خلاف مغرب کی جانب سے عائد کردہ پابندیاں ملک کو کمزور کرنے کا ایک بہانہ ہیں۔ صدر پیوتن نے کہا، یوکرین میں ہونے والی بغاوت اور واقعات پر روس کے رد عمل پر لگائے جانے والی پابندیاں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے صرف ایک رد عمل نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ سب نہ بھی ہوتا تو مغرب نے روس کی ترقی کو روکنے کے لیے کوئی وجہ تلاش کر لینی تھی۔ صدر پیوتن کا کہنا تھا کہ یوکرین میں برپا ہونے والا یورو میدان انقلاب مغرب کی حمایت سے چلنے والی ایک مسلح بغاوت تھی جو کہ روسی مداخلت کا جواز فراہم کرتی ہے۔ اس بغاوت سے روس کے حمایت یافتہ صدر وکٹر یانوکوویچ کا تختہ الٹا گیا تھا۔ اس سال یوکرین کی افواج اور روس نواز باغیوں کے درمیان ہونے والی جنگ میں 4300 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ چیچنیا کے دارالحکومت گروزنی میں باغیوں کے ایک غیر معمولی اور جان لیوا حملے کے بعد صدر پیوتن نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے علیحدگی پسندانہ اقدامات کی حمایت مغرب سے آتی ہے۔ انہوں نے کہا، حالانکہ ماسکو سر جنگ کے سابقہ دشمنوں سے اپنے قریبی دوستوں بلکہ اتحادیوں جیسا سلوک روا رکھے ہوئے ہے، لیکن روس میں علیحدگی پسندی کی حمایت باہر سے آ رہی ہے، جس میں جاسوس اداروں کی جانب سے مالی اور سیاسی امداد شامل ہے۔ تاہم ہیومن رائٹس واچ کے ڈائریکٹر کینتھ روتھ کا کہنا ہے کہ صدر پیوتن ملک میں جاری مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے غیر ملکیوں پر الزامات عائد کر رہے ہیں۔ روتھ نے کہا،
But I think part of Putin's effort to blame the West, to blame others,
میرے خیال میں صدر پیوتن کا مغرب کو یا دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا اپنے جانب آنے والی تنقید کا رخ موڑنے کی ایک کوشش ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روس کو آج معاشی مسائل کیوں درپیش ہیں، کیونکہ اس کی حکومت جواب دہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے یوکرین جیسی مہم جوئی کرتے دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مغرب کو رد عمل ظاہر کرنا پڑا۔ سو بجائے اس کے کہ پیوتن خود کو الزام دیتے یا ایسی حکومت کو قصوروار ٹھہراتے جو تنقید کو برداشت نہیں کرتی، پیوتن نے ہر ایک کو الزام دینا شروع کر دیا ہے۔ روتھ گزشتہ 10 سال میں پہلی مرتبہ روس کے دورے پر گئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ سوویت دور کے بعد اختلاف رائے پر بدتر جبر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مخالفت میں اٹھنے والی آوازوں پر جبر اور مظاہروں کو محدود رکھنے والے قوانین اور آزاد میڈیا کے قومیائے جانے اور مخالفین کو دبانے کے لیے اٹھائے جانے والے دیگر اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا،
And I think it is political insecurity that lies behind all of this. And I fear that this is only going to...
میرے خیال میں اس سب کے پیچھے سیاسی عدم تحفظ کا احساس پنہا ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ اب اس میں شدت آئے گی جب روس کو حقیقی معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ پیوتن کی یوکرین میں مہم جوئی کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ مسٹر پیوتن نے ملک کے سینٹرل بینک پر زور دیا ہے کہ وہ کرنسی کے بارے میں قیاسرائیاں کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے اور غیر ممالک سے روس میں آنے والے سرمایہ پر عائد ٹیکس میں مکمل چھوٹ دے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پینٹاگون کے سابق نائب سربراہ ایشٹن کارٹر کو نئے وزیر دفاع کے لیے نامزد کیا جائے گا۔ اپنا نام ظاہر نہ کرنے والے عہدیدار نے بتایا کہ صدر براک اوباما جمعے کو دیر گئے کارٹر کے لیے اپنی نامزدگی کا اعلان کریں گے۔ کارٹر سن 2011 سے سن 2013 تک پینٹاگون کے نائب سربراہ کے عہدے پر مامور تھے۔ اگر کانگریس نے ان کی نامزدگی کی توثیق کر دی تو کارٹر چک ہیگل کی جگہ لیں گے، جنہوں نے پچھلے مہینے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا تھا۔ فلپائن میں ہزارہ افراد ایک طاقتور طوفان کے خطرے کے پیش نظر ان ساحلی دیہات سے نقل مکانی کر رہے ہیں جہاں مٹی کے تودے گرنے کا خدشہ ہے۔ موسمی پیشگوئی کرنے والوں کے مطابق طوفان، جسے فلپائن کی زبان میں ہاگوپت کہتے ہیں اور جس کا مطلب تباہی ہے، ہفتے کو دیر گئے مشرقی سامار صوبے سے ٹکرائے گا۔ اس کی رفتار 250 کلومیٹر فی گھنٹہ اور ہواؤں کی تیزی 215 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ فلپائن ابھی تک اس محیب طوفان سے بحالی کی کوششوں میں لگا ہوا ہے جو پچھلے سال آیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
حالیہ برسوں میں 30 لاکھ سے زیادہ لوگ شام کی جنگ سے جان بچا کر دوسرے ملکوں کا رخ کر چکے ہیں، اور ان میں سب سے کمزور گروپ فلسطینیوں کا ہے، جو عرب اسرائیل تنازع کی وجہ سے پہلے ہی کئی نسلوں سے دربدر ہیں۔ شام میں موجود فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ قانونی پابندیوں اور مکانوں کے بڑھتے ہوئے کرایوں کی وجہ سے لبنان میں زندگی بہت دشوار ہے۔ لیکن بیروت سے وائس آف امریکہ کے ہیدر مرڈک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ آئے ہیں ان کی زندگی اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ مزید تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی.
عرب اسرائیل تنازع میں جو چیز مرکزی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے واپسی کا حق، یعنی وہ اصول جو انسانی حقوق کے اس بین الاقوامی قانون سے اخذ کیا گیا ہے جس کے مطابق ہر شخص کو اپنے اصل ملک کی جانب واپسی کا حق حاصل ہے. بہت سے فلسطینیوں کے نزدیک اس کا مطلب ہے اسرائیل کی طرف واپسی، خواہ وہ ان کے آبا و اجداد ہی کیوں نہ ہوں جنہوں نے ابتدائی طور پر اس ملک کو اپنی جانیں بچانے کے لیے چھوڑا ہو. لیکن لبنان میں اس فلسطینی باشندے کے گھر کے افراد کا کہنا ہے کہ شام کی جنگ نے واپسی کے ان کے حق کو اثرینو متعین کر دیا ہے. وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں، یعنی ایک پر امن شام میں. وداد صبحی کہتی ہیں کہ ان کے شوہر اور بچے ایک سال قبل اپنی جانیں بچانے کے لیے کسی شناختی دستاویز کے بغیر شام سے فرار ہوئے تھے، اور انہوں نے بیروت کے ان مضافات میں آنے کی غرض سے ایک ٹیکسی کو لگ بھگ 100 کلومیٹر کے سفر کے لیے $4,000 ادا کیے تھے. جب سے ان کا خاندان لبنان آیا ہے وہ انتہائی غربت کے ساتھ اور الگ تلگ زندگی گزار رہے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے مضافاتی علاقے کے اندر تو سفر کر سکتے ہیں، لیکن وہ اقوام متحدہ کی امداد حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس ان کے شناختی کارڈز نہیں ہیں، اور بہت سے پناہ گزینوں کی طرح لبنان میں ان کی حیثیت قانونی نہیں ہے. لبنان کی امریکن یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر سامی برودی کہتے ہیں کہ لبنان میں پناہ گزینوں کے بحران کو قانونی بحران قرار دیا گیا ہے. یہ بہت غیر متوقع صورتحال ہے، کوئی آپ کو روک بھی سکتا ہے اور ممکن ہے کہ نہ بھی روکے. آپ کو نقل مکانی کرنے والے ایک شامی باشندے کے طور پر یہ تک نہیں علم کہ آپ کو کیا حقوق حاصل ہیں اور کیا حقوق حاصل نہیں ہیں. سامی کہتے ہیں کہ اب جبکہ صرف 40 لاکھ کی آبادی کا ملک یعنی لبنان 10 لاکھ سے زیادہ افلاس زدہ لوگوں کی میزبانی کے دباؤ میں گرا ہوا ہے، شام سے آنے والے پناہ گزینوں کے خلاف امتیازی برتاؤ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور پناہ گزینوں کے علاوہ سرحد پار سے مسلسل پھیلنے والے تشدد سے نمٹنے کے لیے کسی واضح قومی پالیسی کی عدم موجودگی کے باعث مقامی حکومتوں نے اکثر اوقات عوامی حمایت کے ساتھ معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. اس لیے بہت سے بلدیاتی اداروں نے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ نے ایسے بورڈ دیکھے ہوں گے جن پر شائستگی ظاہر کرتے ہوئے یہ لکھا ہوگا کہ ہم اپنے شامی بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ شام 6 بجے کے بعد اپنی موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر نہ نکلیں. تو بہت سی جگہوں پر کرفیو ہے جو نسل پرستی کا مظہر ہے، لیکن کسی بھی اقدام کو ضابطے کے تحت لانے کے لیے کوئی قانونی ادارہ موجود نہیں ہے. صبح ہی کے گھر میں ان کا 24 سالہ بیٹا عبد القادر کہتا ہے کہ ان کے گھرانے کی غیر قانونی حیثیت کی وجہ سے روزگار تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے زندگی کہیں زیادہ دشوار ہے جو ابھی تک یرموک میں پسے ہوئے ہیں. یرموک دمشق میں جہاں خونریز لڑائی جاری ہے فلسطینیوں کا ایک پناہ گزین کیمپ ہے. فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے یونروا کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں انہیں یرموک میں امدادی خوراک تقسیم کرنے سے مکمل طور پر روک دیا گیا ہے. مصطفیٰ علی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں سے کسی نے بھی ان کا یا اس گھر میں ان کے 7 بچوں کا کبھی بھی اندراج نہیں کیا ہے. علی کا کہنا ہے کہ وہ شام میں شدید لڑائی کے دوران جان بچانے کے لیے بھاگے تھے اور اپنے اہم کاغذات ساتھ نہیں لا سکے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کی امداد تک رسائی کی کوشش تک بھی نہیں کرتے جو انہیں ایک فلسطینی یا ایک شامی باشندے کے طور پر مل سکتی ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ وہ فوجی چوکیوں پر روک لیے جائیں گے. وہ صدام حسین طرز کی اپنی گھنی مونچھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب انہیں روکا جاتا ہے تو وہ شک سے بچنے کے لیے عہدیداروں کو بتاتے ہیں کہ اصل میں وہ ایک عراقی ہیں.
شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
972 کہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پارلیمنٹ میں بھارتی یونین کے وزیر کے ایک متنازع بیان پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعطل جاری ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
مرکزی وزیر سادھوی نرنجن جیوتی کے متنازعہ بیان پر پارلیمنٹ میں جمعہ کے روز بھی زوردار ہنگامہ ہوا اور مسلسل چوتھے روز ایوان کی کارروائی نہیں چل سکی. وزیر اعظم نریندر مودی نے لوک سبھا میں اس سلسلے میں ایک بیان بھی دیا اور کہا کہ نرنجن جیوتی نئی ہیں، دیہی اور پسماندہ سماج سے آتی ہیں. انہوں نے اپنے بیان پر معافی بھی مانگ لی ہے، لہذا فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دینا چاہیے اور ایوان کی کارروائی چلنے دینی چاہیے. انہوں نے سادھوی کے بیان کو ناقابل قبول قرار دیا. ایک روز قبل انہوں نے راجیہ سبھا میں بھی بیان دیا تھا اور اپوزیشن سے انہیں معاف کر دینے کی اپیل کی تھی، لیکن ان کے بیان کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اپوزیشن ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا. ان کے بیان کے دوران بھی ہنگامہ ہوتا رہا. اسی طرح راجیہ سبھا میں بھی رخنہ اندازی ہوتی رہی. چیئرمین حامد انصاری نے حزب اختلاف کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا کہ وزیر کو برطرف کرنے سے متعلق ایک قرارداد منظور کی جائے. سی پی ایم کے رکن سیتارام یچوری اس سلسلے میں ایک تجویز رکھنا چاہتے تھے. کانگریس اور ترنمول کانگریس کے ارکان نے، جن میں کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی بھی شامل تھے، اپنے منہ پر سیاہ پٹی باندھ کر ایوان کے اندر اور باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. ادھر پارلیمانی امور کے وزیر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ نرنجن جیوتی مزید تقریریں کرتی رہیں گی. نرنجن جیوتی نے، جو کہ اتر پردیش کے فتح پور سے رکن پارلیمنٹ ہیں، گزشتہ دنوں دہلی میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو طے کرنا ہے کہ دہلی میں رامزادوں کی حکومت بنے گی یا بقول ان کے حرامزادوں کی. اس سے قبل انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارت کا ہر شہری رام کی اولاد ہے اور جو اس کو نہ مانے وہ ملک کا دشمن اور غدار ہے. حزب اختلاف کا مطالبہ ہے کہ سادھوی نرنجن جیوتی کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں کابینہ سے برطرف کیا جائے، کیونکہ انہوں نے اس قسم کا بیان دے کر آئین کی خلاف ورزی کی ہے. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف، برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون اور افغان صدر اشرف غنی نے جمعے کے روز اپنا ایک اجلاس کیا اور افغانستان کے حوالے سے علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے.
پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان میں پائیدار امن اور ترقی کے لیے اپنی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے بھی افغانستان کی مدد جاری رکھنے پر زور دیا ہے. پاکستانی وزیراعظم نواز شریف ان دنوں لندن میں ہیں، جہاں انہوں نے افغانستان سے متعلق منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کی خصوصی دعوت پر شرکت کی. جمعے کو انہوں نے ڈیوڈ کیمرون اور افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ لندن میں ملاقات کی، جس میں تینوں رہنماؤں نے افغانستان کی صورتحال سمیت خطے کی مجموعی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور بارے تبادلہ خیال کیا. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے ملاقات کے دوران کہا کہ ایک مستحکم، خوشحال اور جمہوری افغانستان خود پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے اور ان کا ملک افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہے. افغانستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جمہوری انداز میں انتقال اقتدار کے بعد صدر بننے والے اشرف غنی نے لندن کانفرنس میں اپنے ملک میں ترقی اور سلامتی سے متعلق اپنے تصور کا خاکہ پیش کیا اور بین الاقوامی برادری سے کہا کہ وہ اس عمل میں اس کا ساتھ دے. اس موقع پر پاکستانی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وہ افغان حکومت کے ملک کی ترقی و خود انحصاری کی حکمت عملی کی مکمل حمایت کرتے ہیں.
We fully support the government's forward-looking vision and reform program.
وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ ہم پیش رفت کے افغان حکومت کے تصور اور اصلاحاتی پروگرام بشمول معیشت کی مضبوطی، طرز حکمرانی، قانون کی بالادستی اور خطے کے ساتھ منسلک ہو کر خود انحصاری کی منزل پانے کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے. दोनों हमसाया मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात शुरू ही से उतार चढ़ाव का शिकार चले आ रहे हैं, जबकि साबिक सदर हामिद करजई के दौर में ताल्लुकात में ज्यादातर तनाव ही गालिब रहा। मुबस्सरीन का कहना है कि लंदन में होने वाली कॉन्फ्रेंस और बाद अज़ां पाक अफगान क़यादत की मुलाकातों से दोतरफा ताल्लुकात में एतमाद साजी को फरोग तो हासिल होगा, लेकिन इससे फौरी तौर पर किसी मुस्बत नतीजे की उम्मीदें मुनासिब नहीं। अफगान उमूर के माहिर और काबुल में पाकिस्तान के साबिक सफीर रुस्तम शाह मोहम्मद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि अशरफ गनी के अफगान सदर बनने के बाद ताल्लुकात के तनाजुर में आगाज को अच्छा करार दिया जा सकता है, लेकिन जब तक अफगानिस्तान में हालात मामूल पर नहीं आते किसी ठोस पेशरफ्त की तवक्को नहीं की जा सकती।
असल में बात यह है कि जब तक वहाँ पे जंग जारी रहेगी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ताल्लुकात का जो पोटेंशियल है वो कभी भी हासिल नहीं हो सकेगा। तो ये सूरत हाल इतनी सिंपल नहीं है जितना लोग समझने की कोशिश करते हैं। करजई साहब गए, नए सदर आए, अब ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। बात सदर की नहीं है और बात अशरफ गनी और करजई की नहीं है, बुनियादी मसला वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है और कॉन्फ्लिक्ट के लिए जब तक अफगानों में अपनी कोई रिकन्सिलिएशन की तरफ कदम नहीं बढ़ेगा तो बैरूनी दुनिया वाले उसमें ज्यादा किरदार अदा नहीं कर सकते।
रमा माह के अवाखिर में अफगानिस्तान से 13 साल बाद गैर मुल्की अफवाज की अक्सरियत का इनखिला मुकम्मल होने जा रहा है, लेकिन हालिया महीनों में यहां एक बार फिर तालिबान की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में इजाफा देखा गया है। अमरीका ने अफगानिस्तान के साथ एक दोतरफा सिक्योरिटी मुआहदा किया है जिसके तहत 2014 के बाद भी 9,000 से जायद अमरीकी फौजी यहां रहकर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज को तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी में मुआवनत फराहम करेंगे। लंदन कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने भी शिरकत की थी। उनका कहना था कि अगर अफगान हुकूमत अपने मंसूबों बशमूल इंसानी हकूक में बेहतरी और इक्तसादी खुशहाली पर अमल करने में कामयाब होती है तो ये मजीद अफगानों को इंतहा पसंदी से दूर रखने के लिए कायल कर सकेगी। जॉन कैरी की पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वजीर खारजा को बताया कि उनकी हुकूमत अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कोशां है और इस सिलसिले में हालिया हफ्तों में अफगानिस्तान के साथ आला सतही राब्तों में भी तेजी आई है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है।
भाई www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
अफगानिस्तान के नए लीडरों ने लंदन में मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की है और अपने इस अज़्म का यादा किया है कि वो मुल्की वसाइल को फरोग देंगे और गैर मुल्की इमदाद पर कम से कम इन्हिसार करेंगे। लंदन से वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार अलपेसिन की रिपोर्ट के साथ असद नसीर।
अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान की इक्तसादी, सिक्योरिटी और कानूनी असलाहत के मुजवजा मनसूबों के बारे में आलमी लीडरों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि वो करप्शन को खत्म करेंगे और अकलियतों और खवातीन के हकूक की बेहतरी के लिए काम करेंगे।
We not only have the right program, but the political will to move forward, and we are determined.
हमारे पास न सिर्फ दुरुस्त मंसूबे हैं बल्कि आगे बढ़ने के लिए सियासी जज्बा भी है और हमने अपने मुस्तकबिल को संवारने का तहैया कर रखा है। हम अपने ताबनाक मुस्तकबिल के लिए आपकी शराकतदारी की जमानत चाहते हैं। हम आपके साथ अब एक मुख्तलिफ किस्म की शराकतदारी के मुतमन्नी हैं। सदर गनी ने मजीद कहा कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान गैर मुल्की इमदाद और फौजी हिमायत से छुटकारा हासिल कर ले और दुनिया के साथ तिजारत और सरमायाकारी के जरिए मामूलात के ताल्लुकात को उस्तवार करे। लंदन में मुनक़िद होने वाले इमदाद दहिंदगान ममालिक के इस इजलास के दौरान अफगानिस्तान के नए सदर गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला को ये मौका मिला कि उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में अपने प्रोग्रामों से आलमी लीडरों को आगाह किया और उनसे सियासी और इक्तसादी हिमायत की दरख्वास्त की। अमरीका के वजीर खारजा जॉन कैरी ने इन लीडरों की कोशिशों को सराहते हुए कहा,
Today was a very good first step in that effort by a government that is clearly articulate, clearly unified.
आज इस नई हुकूमत को एक अच्छा मौका मिला है कि वो अपने आइंदा के मंसूबों के बारे में हमारे सामने वजाहत कर सकें। जाहिर है कि इन मंसूबों को अमली शक्ल देने के लिए वक्त दरकार होगा। جانکاری نے تسلیم کیا کہ طالبان کے حملے جاری رہیں گے، تاہم انہوں نے اس اعتماد کا اظہار بھی کیا کہ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد اس قابل ہو چکی ہوں گی کہ وہ صورتحال کو سنبھال لیں گی۔ جانکاری نے مزید کہا کہ ملک کی معیشت کو بہتر بنا کر اور ملک کے تمام شعبوں کے لوگوں کو ساتھ ملا کر افغانستان کی حکومت اپنے عوام کے انتہا پسندی کے رجحانات پر قابو پا لے گی۔ کانفرنس میں شرکت کرنے والے حکام نے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی شرکت کا بھی خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے افغانستان کی ہر طرح کی امداد کا وعدہ کیا۔ اس موقع پر جان کیری نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ماضی میں جو معاندانہ معاملات رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بین الاقوامی فوجداری عدالت نے کینیا کے صدر اہورو کینیاٹا کو انسانیت سوز جرائم کے الزامات سے بری کر دیا ہے۔ یہ حکم جمعے کے روز سنایا گیا۔ دو روز پیشتر عدالت نے استغاثہ کو ایک ہفتہ دیا تھا کہ وہ صدر کینیاٹا کے خلاف ان الزامات کے بارے میں یا تو ٹھوس ثبوت فراہم کرے یا انہیں ختم کرے۔ مسٹر کینیاٹا پر یہ مقدمہ کئی بار ملتوی کیا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے سن 2007 میں اور سن 2008 کے اوائل میں انتخابات کے بعد احتجاجی مظاہرے کروائے اور ان ہنگاموں میں کینیا میں 1100 افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً 50 لاکھ افراد کو گھر بار چھوڑنا پڑا۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ کینیا کی حکومت نے شواہد اکٹھا کرنے میں رکاوٹ پیدا کی اور مسٹر کینیاٹا کے فون، ٹیکس اور بینک کے ریکارڈ فراہم نہیں کیے۔ مسٹر کینیاٹا نے بار بار یہ کہا کہ وہ بے گناہ ہیں اور ان کے وکلاء صفائی نے جمعے کے روز کے فیصلے سے پہلے کہا کہ ان کے خلاف مقدمے میں کوئی جان نہیں ہے۔ امریکہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم نے فیصلے پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے اس ملک میں قائم معافی کے مضبوط مورچہ بند نظام کو ختم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ کینیاٹا کے مقدمے میں رکاوٹوں نے آئی سی سی کے لیے یہ اور بھی اہم بنا دیا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ طاقتور افراد کے خلاف اعلی سطحی مقدمات میں کیسے پیش رفت کی جا سکتی ہے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے روس نواز باغیوں کے ساتھ جاری لڑائی ختم کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں آئندہ ہفتے ایک نئے جنگ بندی معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ اعلان کے مطابق یوکرین کے فوجی آئندہ منگل کو یوم خاموشی منائیں گے، یعنی ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ روسی اور مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق باغی رہنماؤں نے اس اقدام کی حمایت کا عندیہ دیا ہے۔ اپریل سے روس کی سرحد کے قریب مشرقی یوکرین میں جاری لڑائی ختم کرنے کی کوششوں کا یہ تیسرا اعلان ہے۔ اب تک لڑائی کے باعث 4300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 5 ستمبر کو ہونے والا جنگی معاہدہ محض چند دن تک ہی برقرار رہ سکا تھا، جبکہ رواں ہفتے شروع ہونے والے معاہدے کو اعلان کے چند گھنٹے بعد ہونے والی گولہ باری نے بے اثر کر دیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی نے صدر پوروشنکو کے قریبی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ نیا معاہدہ 9 دسمبر سے شروع ہوگا اور اس میں اگلے مورچوں سے بھاری ہتھیار واپس بلا لیے جائیں گے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا اگر علیحدگی پسند بھی اس معاہدے کا پاس کریں۔ روس کی ضیا نوستی نیوز ایجنسی نے ایک باغی قانون ساز کے حوالے سے اس معاہدے کی تصدیق کی ہے۔ اس نئے اعلان پر ماسکو کی طرف سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، جس پر متواتر مغرب یہ الزام عائد کرتا آیا ہے کہ وہ مشرقی یوکرین میں باغیوں کی حمایت کر رہا ہے۔ یورپی یونین اور امریکہ نے بھی اس معاہدے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ تاہم جمعرات کو امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا تھا کہ اگر روس باغیوں کی حمایت ترک کر دے تو مغرب کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات استوار ہونا ممکن ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نے ایک مضبوط فوج کے لیے نئے فوجی ساز و سامان کی تیزی سے ترقی پر زور دیا ہے۔ چین کی طرف سے اپنی فوج کو جدید بنانے کے ایک بڑے منصوبے پر پیش رفت پورے خطے کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے شنہوا نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی کے 2 روزہ اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر شی نے کہا کہ فوجی اصلاحات ایک مضبوط فوج کی تعمیر کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کی جانی چاہئیں۔ شی چین کی 23 لاکھ کی مضبوط فوج کی حربی صلاحیت کو بڑھانے پر زور دے رہے ہیں تاکہ وہ مشرقی اور جنوبی بحیرہ چین کے سمندری علاقے پر تنازع کے پس منظر میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکے۔ چین نے نئے دور کے جنگی ہتھیاروں اور سیٹلائٹ کو نشانہ بنانے والے میزائل بنانے میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ اس کا ایک طیارہ بردار جہاز اس وقت کام کر رہا ہے جبکہ ایک اور طیارہ بردار جہاز کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ چین کا اس سال دفاعی بجٹ 12.2% اضافے کے ساتھ تقریباً $131 ارب ہو جائے گا، جس کے بارے میں کئی حکومتوں اور مبصرین کا خیال ہے کہ وہ ملک کے صحیح دفاعی اخراجات کو ظاہر نہیں کرتا۔ صدر شی نے کہا کہ نئے ہتھیار جدت مستقبل کے تقاضوں اور عملی جنگی تقاضوں اور چین کے موجودہ ہتھیاروں کی کمزوری کو مد نظر رکھ کر بنائے جائیں۔ ملکی فوج کو حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسروں اور سرکاری میڈیا کی طرف سے مبینہ بدعنوانی کے واقعات کے باعث تنقید کا سامنا رہا ہے۔ صدر جی کی بدعنوانی کے خلاف بڑی مہم میں فوج کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اکتوبر میں حکومت نے کہا تھا کہ چین کے سب سے اعلی سابق فوجی عہدیدار نے عہدوں پر ترقی کے عوض بھاری رشوت وصول کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ ایک امریکی خلائی جہاز 1960 کی دہائی میں چاند پر جانے کے اپولو پروگرام کے بعد پہلی بار خلانوردوں کو زمین کے مدار سے باہر لے کر جائے گا۔ اس خلائی جہاز کی جمعرات کو ہونے والی یہ پہلی تجرباتی پرواز ہوگی جو بعد میں ملتوی کر دی گئی ہے۔ عہدیداروں کا کہنا تھا کہ اورین جہاز کی طرح یہ خلائی جہاز، جسے لاک ہیڈ مارٹن کمپنی نے ناسا کے لیے بنایا ہے، ڈیلٹا 4 کے بھاری راکٹ کے ذریعے فلوریڈا میں واقع کیپ کینیورل کے ایئر فورس کے اڈے سے فضا میں بھیجا جانا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ایک بل کی توثیق کر دی ہے جو صدر براک اوباما کے اس انتظامی حکم پر عمل درآمد روک دے گا جس کے تحت 40 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ایوان کے اسپیکر جان بینر نے کہا کہ صدر کے ایگزیکٹو آرڈر کو مسترد کرنے کی جنگ اس وقت تیز ہو جائے گی جب ریپبلکن اکثریت والی کانگریس آئندہ ماہ حلف اٹھائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پینٹیگون کے سابق نائب سربراہ ایشٹن کارٹر کو نئے وزیر دفاع کے لیے نامزد کیا جائے گا۔ اپنا نام ظاہر نہ کرنے والے عہدیدار نے بتایا کہ صدر براک اوباما جمعے کو دیر گئے کارٹر کے لیے اپنی نامزدگی کا اعلان کریں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے، حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی۔ پیشکش یاسمین جمیل۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے حال ہی میں چین کے شہر بیجنگ میں بین الاقوامی پریس سے کہا کہ امریکہ ایپیک کے اپنے شراکت داروں کے ساتھ ایک ایسے مستحکم علاقائی اقتصادی نظام کی تشکیل کے کام سے بہت زیادہ وابستہ ہے جو ایسے اصولوں اور اقدار پر مبنی ہوں جنہیں اداروں کے ذریعے تقویت ملتی ہو۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ وہ شراکت داریاں دیرپا ہو سکیں، یہ واقعی ضروری ہے کہ ہم سمندری راستوں پر چلنے کے بین الاقوامی ضابطوں سے متعلق کوئی معاہدہ طے کر لیں۔ ایپک ایشیا بحر الکاہل کے پورے خطوں میں ضابطوں پر مبنی نظام کو برقرار رکھنے اور اس امر کو یقینی بنانے کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ تمام رکن معیشتیں خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ایک آواز رکھتی ہوں۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ میں اس پیش رفت پر بہت خوش ہوں جو ہم نے اس سال علاقائی اقتصادی انضمام اور باہمی تعلق کو مضبوط کرنے اور انفراسٹرکچر کی ترقی کے سلسلے میں کی ہے۔ ہمارا نصب العین یہ ہے کہ تجارت اور سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے تاکہ اپیک کی تمام معیشتوں میں کاروبار ترقی کر سکیں اور روزگار پیدا ہو سکیں اور دوسری کمپنیوں اور دوسرے ملکوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر مسابقت ہو سکے۔ اپیک کی تمام معیشتوں کے ساتھ خواتین کو اقتصادی طور پر مضبوط بنانے، بدعنوانی سے نمٹنے، سرحدوں کے آر پار تعلیمی مواقعوں کی معاونت اور شفاف توانائی کے حصول سے اپیک کی وابستگی کے فروغ میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے یہ بھی کہا کہ یہ کوششیں ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو توانائی بخشتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدعنوانی کی روک تھام ہماری منڈیوں کی کارکردگی کو بہتر اور شفاف بناتی ہے۔ معدنی ایندھن کی مالی معاونت میں کمی صاف تر ماحول اور مضبوط تر معیشت کی تشکیل کرتی ہے۔ خواتین کے لیے مواقعوں میں اضافہ سماجی انصاف اور خوشحالی کے نصب العین پر اثر انداز ہوتا ہے اور اسے فروغ دیتا ہے۔ تمام حاصل شدہ ترقی ایک واحد اہم نصب العین کو تقویت دیتی ہے اور وہ ہے اپیک کی معیشتوں کے لیے ایک منصفانہ اور پائیدار مستقبل۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ ہم سب کو یہ ادراک ہے کہ ایبولا ایک عالمی خطرہ ہے جو ایک عالمی اقدام کا متقاضی ہے۔ بہت سے ممالک ایبولا کے خلاف زیادہ بڑا رد عمل ظاہر کرنے کی کوشش میں اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں اور میں نے اپیک کے اپنے تمام شراکت داروں پر مدد کرنے کے لیے زور دیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس رد عمل میں اضافہ ہوگا اور بلا شبہ اس کے نتیجے میں ملکوں کے اکٹھے ہونے کی اہلیت کی ایک شاندار مثال سامنے آ سکتی ہے۔ ہم ایبولا کے خلاف جو کچھ کرتے ہیں وہ در حقیقت اس حوالے سے ایک مثال بن جائے گی کہ ہم مستقبل میں اسی قسم کے کسی دوسرے چیلنج کے خلاف کیا کچھ کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔ پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10، بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu@voanews.com۔
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی خبریں، اس کے بعد ان دا نیوز راؤنڈ ٹیبل، میری کہانی، ہر دم رواں ہے زندگی، کچھ تو کہیے، صدا رنگ، خط آپ کے، یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں۔
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں، آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں۔
آپ کے پروگرام سب بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت معلومات ہیں، اتنی معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔
یہ سب اسے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا، اور ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے۔
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، مطلب ہے میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے، یہ جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں۔
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10، بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
انگریزی بیٹ پر دیسی بھنگڑا ڈالتے یو یو ہنی سنگھ بھارت ہی میں نہیں ہر اس ملک میں بے حد مقبول ہیں جہاں اردو اور پنجابی بولنے اور سمجھنے والے بستے ہیں۔ यो रैपर होने के साथ साथ सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और एक्टर भी हैं। उनका असल नाम हृदेश सिंह है, ताहम वो यो हनी सिंह के नाम से जाने जाते हैं।
हाँ जी, जो जो हनी सिंह
हैगा
उधर रैप कर दे जी। हाँ जी, नहीं नहीं है सर्टी को है, बोल
यो यो।
हाँ जी,
यो ने म्यूजिक की तालीम बर्तानिया में हासिल की है। उनका और दिलजीत का ये गीत सन 2011 में बीबीसी के एशियन चार्ट पर नंबर वन रहा। हनी सिंह को 2006 में अपने गीत ग्लासी पर बेस्ट साउंड का ईटीसी अवार्ड मिला और सन 2009 में रिबर्थ के लिए बेस्ट फोक पॉप और सन 2011 में पंजाब बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए पीटीसी अवार्ड से नवाजा गया। ज़रा ब्लॉग में शाया होने वाली तफसीलात से पता चलता है कि फिल्म मस्तान और कॉकटेल में उनके गीतों के लिए उन्हें 70 लाख रुपए मुआवजा अदा किया गया, जो किसी भी गुलूकार को अदा किया जाने वाला अब तक का सबसे ज्यादा मुआवजा बताया जाता है। यो को बॉलीवुड में भी हाथों हाथ लिया जाता है और खासतौर पर उनके इस गीत के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिली। हनी सिंह ने पंजाबी फिल्म मिर्जा में पहली मर्तबा अदाकारी के जौहर दिखाए। वो इस बरस रिलीज होने वाली एक और जेरे तकमील फिल्म द एक्सपोज में भी काम कर रहे हैं। यो दिल्ली में 15 मार्च 1983 में पैदा हुए। कम उम्र ही में उन्हें बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। भारत के मुख्तलिफ सकाफती और तालीमी इदारों में होने वाले फंक्शंस में हर एक की ख्वाहिश होती है कि यो परफॉर्म करने आए। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر نیلسن لوپیس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز اسد حسن پیش کریں گے, جن کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر. لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلیٹن.